نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا ہمارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات برکتوں سے لبریز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہر چیز اپنے اندر دنیا کے اور آخرت کے سینکڑوں فوائد لیے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل اور پھر وہ عمل چاہے فرض ہو چاہے واجب ہو چاہے سنت ہو چاہے مستحب ہو وہ اپنے اندر بے شمار فوائد بے شمار برکات لیے ہوئے ہیں. اس لیے ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے ہم تک جو کوئی بھی عمل پہنچے اور اس کو بجا لانا ہمارے بس میں ہو تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اسے بجا لائیں. اصل چیز جس کی ضرورت ہے وہ یقین, اور یقین سے بھی بڑھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے عشق اور محبت. اگر عشق ہو جاتا ہے اگر محبت ہو جاتی ہے تو خود بخود یقین آ جاتا ہے. اور عشق اور محبت چیز ایسی ہے کہ انسان کو اپنے محبوب کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. تعصر رسول وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی الفعال عجیب لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. شاعر کہتا ہے کہ تعصر رسول, تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے, وأنت تظهر حبه, اور ان کی محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے. مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے, میں ان کا عاشق ہوں, وہ میرے محبوب ہیں. زبانی جمع خرچ بہت زیادہ ہے, مگر زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے کوسوں دور. ھذا لعمری فی الفعال عجیب, خدا کی قسم یہ تو عجیب بات ہے, عجیب بات, سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے کہ محبت کا ایک قاعدہ ہے, لو کان حبک صادقا لاطعته, اگر تیری محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں سچی ہوتی تو ان کی اطاعت کرتا, ان کا فرما بردار ہو جاتا. ان المحب لمن يحب مطيع, اس لیے کہ عاشق ہمیشہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے, پھر اس کا چہرہ بھی اچھا لگتا ہے, اس کی ناک چپٹی ہو تب بھی اچھی لگتی ہے اور لمبی ہو تب بھی اچھی لگتی ہے, اس کی آنکھیں معتدل ہو تب بھی اچھی لگتی ہے اور موٹی ہو تب بھی اچھی لگتی ہے, رنگ اس کا گورا ہو تب بھی اچھا لگتا ہے اور کالا ہو تب بھی اچھا لگتا ہے. محبت چاہیے بھائی, اسی لیے ہمارا دین جو ہے بار بار محبت کا تذکرہ کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالی شانہ سے بہت زیادہ محبت رکھنے والے ہیں. لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ان ارشادات سے ہمارے دلوں میں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ ضروری ہے کہ دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو. اس لیے کہ یہ چیز اگر کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر پورے دین پر عمل کرنا آسان. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. محبت آ جاتی ہے تو جس سے محبت ہو جاتی ہے نظر ہر وقت اس پر لگی رہتی ہے. ذہن ہر وقت اس کی طرف لگا رہتا ہے, وہ سامنے ہوتا ہے تب بھی نظروں کے سامنے, اور وہ غائب ہوتا ہے تب بھی نظروں کے سامنے. ذکرک فی فمی وخیالک فی عینی ومثواک فی قلبی فأین تغیب. عربی میں شاعر اپنے محبوب کے بارے میں کہتا ہے, محبوب سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ ذکرک فی فمی, تو مجھ سے بہت دور چلا گیا ہے مگر ہر وقت تو میری زبان پر رہتا ہے. ذکرک فی فمی, تیرا تذکرہ میری زبان پر. وخیالک فی عینی, اور تیری صورت میری آنکھوں کے سامنے, وَمَسْوَاكَ فِي قَلْبِ, اور تیرا ٹھکانہ میرے دل میں, فَأَيْنَ تَغِيبُ, تو مجھ سے غائب کیسے رہے گا, کیسے چھپے گا مجھ سے, کہاں جائے گا مجھ سے چھپنے کے لیے, تو تو ہر وقت میری زبان پر, ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے, ہر وقت میرے دل میں. تو محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. محبت جب ہو جاتی ہے تو عاشق کا مطمئن نظر ایک ہی مطمئن نظر, وہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اگر سچی محبت ہو تو. ایک سچی محبت ہوتی ہے, دوسری جھوٹی محبت. جھوٹی محبت میں کیا ہے کہ جس سے ہمیں محبت ہو گئی ہم اس سے کچھ چاہتے ہیں, اتنا خوش رکھو کہ جس سے ہماری چیز ہمیں ملتی رہے, اور جب اس چیز کی ہمیں ضرورت محسوس نہ ہو کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, یا وہی چیز ہمیں کسی دوسری جگہ ملنی شروع ہو جاتی ہے, تو وہ تعلق ختم. یہ محبت نہیں تھی, یہ خود غرضی تھی, یہ نفاق تھا, یہ دھوکہ تھا. جس سے کچھ لینا چاہتے تھے, چاہے مال لینا چاہتے تھے, چاہے واہ واہ لینا چاہتے تھے, چاہے نام لینا چاہتے تھے, چاہے اپنی ذات کو ان کی طرف منسوب کرنا چاہتے تھے اور منسوب کر کے بڑا بننا چاہتے تھے, جو کچھ بھی تھا, تو اتنی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ناراض نہ ہو جائیں, اس لیے کہ اگر یہ ناراض ہو گئے اور ہمارا یہ دروازہ انہوں نے بند کر دیا تو مشکل ہو جائے گا. اب جب دل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس چیز کی تو ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں, اب ہم خود ہی بڑے ہو گئے ہیں, ہمارا خود کا ایک مستقل اب نام ہو گیا ہے, ان سے نسبت کی ہمیں کیا ضرورت, یا اب ہم امیر ہو گئے فقیر نہیں رہے, ان کی دولت کی ہمیں کیا ضرورت, تو اب ان کی مرضی ہو نہ ہو اب ہم اپنی مرضی پہ چلتے ہیں. تو یہ جو شروع میں بہت جی حضور کر رہے تھے, یہ محبت نہیں تھی, یہ محبت نہیں تھی, یہ محبت تھی مال سے, محبت تھی جاہ سے, اس جاہ اور مال کی وجہ سے یہ دب کر رہتے تھے. ذات سے محبت ہو میرے بھائیو, اصل چیز یہ ہے, ذات سے, ذات سے, ذات سے محبت تھی, ذات سے محبت ہو. حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے قاری گزرے ہیں, میرے استاد محترم حضرت اقدس مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم سے میں نے سنا کہ شیخ حذیفی بھی ان کے شاگرد ہیں, اور قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جب پہنچے اور یہ بتایا گیا کہ یہ بہت بڑے قاری ہیں, اس وقت تو حضرت کی جوانی ہوگی, اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود بہت بڑے قاری تھے, بہت بڑے قاری, اپنے زمانے کے مشہور قرآ میں حضرت کا شمار تھا فن تجوید کے اعتبار سے. تو قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ایک قاری تھے اس زمانے میں بہت مشہور, یہ دونوں ایک ہی وقت خانقاہ میں پہنچے, اور حضرت کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ یہ دو اپنے زمانے کے بڑے قرا ہیں. ایک تو ہے نا کہ بڑے قاری کا مطلب یہ کہ آواز اس کی بہت اچھی اور سانس اس کا بہت لمبا. ہم قاری اچھا ہے یا برا ہے اس کو اس زاویے سے دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں, اور دوسرا لہجہ اچھا ہو نہ ہو اور سانس لمبا ہو نہ ہو, اس کی ادائیگی جو ہے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے, اس کو ایکسپرٹ قاری کہتے ہیں, اس کو ماہر قاری کہتے ہیں, اور علمی دنیا میں, اکیڈیمک دنیا میں ایسے قاریوں کی قدر ہوتی ہے. ادائیگی بالکل صحیح, اور قرآت کا جو فن ہے, سائنس ہے, یہ بھی حدیث کی طرح ایک بہت بڑا سائنس ہے قرآت کا, اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو یہ حل کر سکے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے قاری طاہر رحیمی رحمت اللہ علیہ, مدینہ منورہ میں رہتے تھے, اصل پاکستان کے تھے. اور یہ قاری طاہر رحیمی رحمت اللہ علیہ شاگرد تھے قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کے, اور قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ شاگرد تھے قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے. تو قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے قاری, اور ان کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے شاگرد قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ سب سے بڑے قاری ہوئے. اور قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد یہ قاری طاہر رحیمی بہت بڑے قاری صاحب علم آدمی میرے حضرت کے خلیفہ تھے, اور مجھ سے ایک دن وہاں مسجد نبوی میں میں حضرت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ آ میرے ساتھ, میں تجھے ایک بہت بڑے بزرگ سے ملاقات کراتا ہوں. اور میرا ہاتھ پکڑ لیا حضرت نے, اور ہاتھ پکڑ کر مجھے وہ چھتری کے نیچے سے سیدھے صفحے اول میں لے گئے, بالکل آگے. عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا اور وہاں قاری طاہر رحیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری پہلی ملاقات, اور حضرت نے میری وہاں ملاقات کرائی. تو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے میں نے سنا کہ مجھے قرات کے بارے میں کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے, کوئی سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے اور میں اسے حل نہیں کر پاتا, تو میں وہ سوال قاری طاہر رحیم کے اوپر لکھتا ہوں, قاری طاہر رحیمی پر. اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں جتنے قاریوں سے قرات سے تعلق رکھنے والے سوالات کرتا ہوں, سب سے زیادہ دل کو تسلی پہنچانے والا جواب قاری طاہر رحیمی سے مجھے ملتا ہے. حالانکہ عوام میں سے ان کو کوئی بھی نہیں جانتا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ لہجہ اور وہ لمبی آواز کے ساتھ قرات, یہ بھی ایک نعمت حق تعالی شان ہوگی, اس کا انکار نہیں, مگر بڑے قاری ہونے کے لیے یہ اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ادائیگی کیسی ہے اس کی, سین اور ساد میں فرق کس طرح کرتا ہے پڑھتے ہوئے. تو عرض ہی کر رہا تھا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہ دونوں قاری آئے, اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو بہت زیادہ شغف تھا, وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھیں, اس لیے کہ وہ شریعت کے ہر شعبے کو اپناتے تھے اور اللہ تعالی شانہ کے ہر حکم کو بجا لانے کی فکر میں رہتے تھے. اسی وجہ سے مکہ مکرمہ کے قیام میں مدرسہ سولتیہ میں فارغ ہو جانے کے بعد حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے وہاں ایک بہت بڑے قاری تھے, روزانہ ان کے پاس جا کر کے قرات کا فن حاصل کیا ہے مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران. تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب ان دونوں قاریوں کو لایا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک ہی مجلس میں میں ایک سے زائد قاریوں کی تلاوت کو نہیں سنتا, بس ایک مجلس میں ایک قاری پڑھے. اچھا بھائی کیوں؟ تو دیکھو احتیاط کتنا, کہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے, کہیں اللہ کی کتاب مقابلے کی شکل نہ بن جائے. اللہ اکبر, کہاں تک ذہن ان حضرات کا جاتا تھا ہے, اگر دو بڑے قاریوں کو ایک ہی مجلس میں کہا جائے تو ایک دوسرے سے مقابلے میں نہ پڑ جائے کہ میں اس سے اچھا پڑھوں, تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام مقابلے کے لیے. تو پہلے قاری صاحب نے تلاوت کی اور حضرت نے بہت غور سے سنی اور تعریف فرمائی. قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تلاوت شروع فرمائی دوسرے دن, اور حضرت جو ہے گردن جھکا کر کے پہلے دن کی طرح سنتے رہے. جب کچھ وقت گزرا تو حضرت نے ان کے منہ کی طرف غور سے یوں دیکھنا شروع کیا, اور قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تلاوت فرما رہے, خود بھی بہت بڑے قاری, حضرت بھی بڑے قاری, اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, اور بہت غور سے یوں منہ کی طرف دیکھا کہ ہونٹ کیسے ہلتے ہیں, زبان کہاں ہوتی ہے, دانتوں کا کیا حال ہے, کس وقت کس جگہ زبان رکھتے ہیں. پھر جب وہ تلاوت سے فارغ ہوئے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی قاری صاحب نے بہت اچھی تلاوت کی, اور حضرت نے فرمایا کہ پہلے تو میں نے اپنے کانوں سے کام لیا اور پھر آنکھوں سے کام لیا, کانوں سے کام لیا, آنکھوں سے کام لیا, مگر ان کی تلاوت میں کسی حرف پر انگلی رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اور حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پھر ہدیہ عنایت فرمایا خوشی میں. یہ قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو خادموں کا ہجوم رہتا تھا. تو میں نے اپنے حضرت حاجی فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ سے یہ بات سنی کہ حضرت بار بار یہ فرماتے تھے. مجھے بھی ایک مرتبہ حرم شریف میں فرمایا کہ بیٹا ایک بات ذہن میں رکھو, نہ تمہارا کوئی مرید نہ ہمارا کوئی مرید, نہ تمہارا کوئی عقیدت مند نہ ہمارا کوئی عقیدت مند, نہ تمہارا کوئی عاشق نہ ہمارا کوئی عاشق, سب ہمارے حالات اور سرکمسٹانسز کے عاشق ہوتے ہیں, ہمارے حالات کے عاشق. اس وقت ہمارا نام روشن ہے تو سب ہمارے عاشق ہو گئے. احوال کے لوگ عاشق ہوتے ہیں, ذات کے عاشق بہت کم ہوتے ہیں. اور حق تعالی شانہ کی طرف سے جو روحانیت کا نفع مشائخ سے اور اساتذہ سے محبت کی بنیاد پر ملتا ہے وہ ذات سے محبت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اوصاف اور کمالات کو دیکھ کر ذات سے محبت ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ذات سے محبت تھی, ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو احوال سے محبت ہوتی ہے, اوصاف سے محبت ہوتی ہے, ذات سے نہیں. سرکمسٹانسز سے محبت ہوتی ہے کہ ان سے محبت کرنے میں اس وقت ہمارا فائدہ ہے. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے ایک خادم ہے اس وقت مدینہ منورہ میں, اور ابھی کچھ مہینوں پہلے جب مجھے وہاں جانے کی سعادت نصیب ہوئی تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے بھائی جان مدظلہم العالی نے مجھ سے عشاء کی نماز کے بعد فرمایا کہ آؤ میں تمہیں کسی کی ملاقات کراتا ہوں. میں نے کہا کس کی؟ تو کہنے لگے وہ جو ابا جی فرمایا کرتے ہیں, حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کے بارے میں, ان سے ملاقات کراتا ہوں. تو ان کی ملاقات کی سعادت نصیب ہوئی اور واقعی بہت پہنچے ہوئے بزرگ پایا. اپنے پاس تو وہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ جس سے پہچان سکے, مگر بہرحال جو کچھ ان کی باتوں کو سننے کا موقع ملا. تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے درجنوں خدام تھے جو ہر وقت خدمت میں لگے رہتے تھے, مگر سب احوال کے تھے. پھر آخری دور میں جب فالج کا حملہ ہوا اور حضرت کہیں آنے جانے سے معذور ہو گئے, وہ مجلسیں ختم ہو گئی, وہ درس کے حلقے ختم ہو گئے, وہ قرا درجنوں کی تعداد میں پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ سب ختم, اب وہ لائم لائٹ میں رہنے کا موقع ختم ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ احوال کے جتنے عاشق تھے وہ سب غائب ہو گئے اور جو ذات کا ایک خادم تھا وہ لگا رہا آخر تک. ایک خادم اتنے بڑے شیخ کے ساتھ, اتنے بڑے قاری کے ساتھ, ذات کا جو خادم, ذات کا جو احوال کے عاشق تھے وہ سب چلے گئے, ذات کا عاشق تھا وہ لگا رہا آخر تک. تو ایک تو محبت ہے اپنی مطلب کے خاطر, اور دوسری محبت ہے صرف اللہ کے خاطر, کہ ان کی ذات سے ہمیں محبت ہے اس لیے کہ ان کی ذات میں حق تعالی شانہ نے علم و عرفان کو ودیت کیا ہوا ہے, اور ان کی ذات سے ہمیں علم و عرفان کا حصہ ملے گا, اس لیے ہم محبت رکھتے ہیں. تو اگر یہ محبت ہو جائے تو ہر وقت یہ ذہن میں رہتا ہے, ہر وقت یہ ذہن میں رہتا ہے. اور کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ مرید کو اپنے شیخ سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے, یا طالب علم کو اپنے استاد سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ استاد کو اپنے شاگرد سے بہت محبت ہو جاتی ہے, شیخ کو اپنے مرید سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے. ان کی محنتوں کے نتیجے میں, ان کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر, ان کی طلب کو دیکھ کر, ان کی فرما برداری کو دیکھ کر, ان کے اطلاع اور اتباع والے جذبے کو دیکھ کر. جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو سالک ہے, یہ طالب ہے اور حقیقی طالب اور حقیقی سالک ہے, یہ مخلص ہے, تو شیخ کا دل اس طرف حق تعالی شانہ مائل فرما دیتے ہیں. یہ تو حقیقی طالب ہے تو حق تعالی شانہ استاد کا دل اس کی طرف مائل فرما دیتے ہیں. اس سے کہ دیتے کون ہیں؟ اللہ تعالی شانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, میں تو تقسیم کرتا ہوں, دیتا تو اللہ ہے. تو دیتا اللہ ہے تو ایک شخص اخلاص کے ساتھ اپنے استاد اور اپنے شیخ سے محبت رکھے گا اور اخلاص کے ساتھ طلب لے کر آتا جاتا رہے گا, تو آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, پرسوں نہیں ترسوں, شیخ کے قلب کو متوجہ کر دے گا ہماری طرف, استاد کے قلب کو ہماری طرف متوجہ کر دے گا. اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ دیتے ہیں, تقسیم استاد کرتا ہے, تو تقسیم تو اس وقت کرے گا جب نظر بھی آپ پر پڑے, دل بھی آپ کی طرف متوجہ ہو جائے, اور پھر جب یہ متوجہ ہو جاتا ہے, متوجہ استاد اور شیخ متوجہ ہو جاتے ہیں, تو پھر بہت بڑا حصہ پاتے ہیں یہ شاگرد اور یہ مریدین, بہت بڑا حصہ پاتے ہیں. یہ پھر ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا ان کی طرف منتقل ہو جائے. مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے, مکتب عشق, مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے. یہ جو ہمارا شام کا مکتب ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے کا, اس میں جو بچہ سبق یاد کر کے لاتا ہے اسے چھٹی مل جاتی ہے, اور جو سبق یاد نہیں کرتا اسے چھٹی نہیں ملتی, ڈیٹینشن. مگر کہتے ہیں کہ عشق کا مکتب عجیب ہے. مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے, اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اب جو ہے وہ استاد کا دل لگا رہتا ہے, سب کو چھٹی دے دیتا ہے اور اسے بٹھاتا ہے کہ نہیں یہ 15 منٹ اور بیٹھ جائے, آدھ گھنٹہ اور مجھ سے کچھ سیکھ لے. شیخ جو ہے سب مریدوں کو اٹھا دیتا ہے مگر وہ جو برابر جا رہا ہے اسے بٹھاتا ہے کہ ٹھہر جاؤ, آج یہی ٹھہر جاؤ تم. پاکستان میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, شیخ حماد اللہ حالیجوی رحمت اللہ علیہ, اور انہیں اپنے شیخ سے بہت زیادہ محبت تھی. فرماتے ہیں خود شیخ حماد اللہ حالیجوی رحمت اللہ علیہ, بڑے صاحب علم تھے. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے, اور حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں بہت اونچے کلمات لکھے ہیں, ان کی علمی تصنیفات بھی ہیں شیخ حماد اللہ حلجوی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور مقام کتنا بلند ہو گیا تھا مجاہدہ کرتے کرتے کرتے, مقام اتنا بلند ہو گیا تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے, پڑھاتے تھے فجر کی نماز, فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے مسلح پر, فجر کی نماز کے لیے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے, پھر عشاء کی نماز پڑھ کر اس مسلح سے ہٹتے تھے. روزانہ کا یہ معمول, اب کوئی رشتے دار آ رہا ہے تو وہیں مل رہا ہے, مرید آ رہا ہے تو وہیں مل رہا ہے, کوئی سبق پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو وہیں, اور کھانا بھی وہیں ہو رہا ہے. روزانہ فجر سے لے کر عشاء تک کا اعتکاف, اٹھتے نہیں تھے وہاں سے, آرام لیٹنا بھی وہیں. اور مریدین بھی آتے تھے تو کوئی عمدہ عمدہ غذا اور عمدہ عمدہ کھانا نہیں ملتا تھا, غربت تھی, کبھی سب کو آدھی آدھی روٹی تقسیم کر دی اور ساتھ میں لسی, بلکہ اکثر یہ ہوتا تھا روٹی اور لسی, روٹی اور لسی, روٹی اور لسی. دہی مل جاتا تھا گاؤں میں, گلہ مل جاتا تھا اسے جمع کر لیتے تھے, اکٹھا کر لیتے تھے, کوئی بھیج دیتا تھا. تو شیخ حماد اللہ حلیجوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ سے مرید ہوا, مرید ہونے سے لے کر ہمارے شیخ کے انتقال تک میں اپنے گاؤں سے اپنے شیخ کی خدمت میں جاتا تھا, تو یہ 8, 10, 12, 15 سال کا جو ہمارا تعلق رہا پیر مرید کا, ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ میں وہاں گیا اور میں نے حضرت سے یہ کہا ہو کہ حضرت مجھے واپس جانے کی اجازت دیجیے. ظاہر ہے کہ جب ایک شخص کسی کے یہاں جاتا ہے اور وہ مسجد کا امام بھی ہے, پیچھے بیوی بچے بھی ہیں, تو کچھ نہ کچھ ذہن میں نقشہ لے کر جاتا ہے کہ میں 5 دن کے لیے جا رہا ہوں, 3 دن کے لیے جا رہا ہوں, 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں, تو چلے بالکل خالی اس ذہن ہو کر جاتا تھا. گھر بھی کہہ کر جاتا تھا کہ حضرت جب اجازت مرحمت فرمائیں گے تب جاؤں آؤں گا. جتنی مرتبہ گیا میں اپنے ذہن میں جو بھی لے کر کے گیا, مگر جب تک حضرت خود نہیں فرماتے تھے کہ اب آپ کو جانا چاہیے, اس وقت تک میں کبھی بھی اپنی طرف سے حضرت کی خدمت میں یہ عرض نہیں کیا کہ حضرت میں جانا چاہتا ہوں. کتنا عشق ہوگا, کتنی محبت ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی 2-4 دن کی نیت سے جاتا تھا, مگر مکتب عشق شیخ کی نظر پڑ چکی تھی, شیخ کی نظر پڑ چکی تھی کہ میرے پاس جو فیض اوپر سے آیا ہوا ہے یہ دنیا تک اس کے ذریعے پہنچنے والا ہے, یہ ہے اصل عاشق اور طالب میرے مریدوں میں. تو مکتب عشق ہو گیا تھا, شیخ کی توجہ, مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے, اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. کہتے ہیں کہ نوبت آتی تھی کہ 3-3, 4-4 مہینے تک اجازت نہیں ملتی تھی, نہ حضرت فرماتے تھے کہ تم جاؤ, اور ہم نے تو طے ہی کر لیا تھا کہ حضرت سے یہ کہنا ہی نہیں کہ حضرت میں جانا چاہتا ہوں. ادھر سے بھی محبت, ادھر سے بھی محبت, اب جب دونوں طرف سے محبت ہوگی تو اکتساب فیض کتنا ہوا ہوگا. یہ دل وہاں لگا ہوا ہے اور وہ دل یہاں لگا ہوا ہے, کتنا اکتساب فیض ہوا ہوگا. اس کی میرے بھائیو آج کل کمی ہے, محبت کی. محبت جو ایک قیمتی دولت حق تعالی شانہو نے ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی ہے, اس کا مصرفہ غلط ہو گیا. محبت ہر ایک کے پاس ہے, محبت کی نعمت اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتے ہیں, مگر اس کا مصرف غلط ہو گیا. آج ہمیں فلموں سے محبت ہو گئی, آج ہمیں موسیقی اور گانے بجانے سے محبت ہو گئی, آج ہمیں انٹرنیٹ سے محبت ہو گئی, آج ہمیں مال سے محبت ہو گئی, مال. آج ہمیں کسی نامحرم لڑکی سے محبت ہو گئی, فاسق فاجر بد عقیدہ آدمی سے محبت ہو گئی. جب ہماری محبت کی نعمت آکیوپائڈ ہے ان غلط جگہوں کے اوپر, تو صحیح محبت کے لیے تو جگہ ہی نہیں رہی, وہ آئے گی کہاں سے. اسی وجہ سے مشائخ جو ہے وہ ذکر کرواتے ہیں, مراقبے کرواتے ہیں, لا الہ الا اللہ اور اللہ اور اللہ اللہ کی اور الا اللہ کی ضربے لگواتے ہیں, پاسے انفاس کرواتے ہیں, تاکہ یہ دل جو ہے دل, اس میں یہ غلط محبتیں جمع ہو گئی ہیں, یہ آہستہ آہستہ نکلے اور کچھ جگہ ہو تو اس میں اللہ کی محبت داخل ہونی شروع ہو. تو شیخ کی صحبت, شیخ کی صحبت, شیخ سے محبت, شیخ کی محبت, اور اللہ اللہ ذکر اللہ, اس سے یہ دل جو ہے وہ اسے فریڈم ملے گا ناجائز محبتوں سے, غلط محبتوں سے. اور جب دل فری ہوگا, دل فری ہوگا تو اس کے اندر پھر صحیح چیز آپ ڈال سکیں گے, اللہ کی محبت. اور آہستہ آہستہ یہ دل جو ہے وہ اللہ کی محبت میں ترقی کرتا چلا جائے گا, اور پورا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے گا. اب جو ہے جب اللہ کی محبت سے دل لبریز ہو گیا, اب استاد سے بھی بہت محبت ہے, اب ماں باپ سے بھی بہت محبت, بھائیوں سے بہنوں سے بھی بہت محبت, مسلمان بھائیوں سے بھی محبت. اب جتنی بھی محبتیں ہیں وہ دنیا داری کی محبت نہیں, خود غرضی کی محبت نہیں, اب دین کی بنیاد پہ محبتیں ہیں. اب محبت کا ڈائریکشن صحیح ہو گیا, اب محبت کا قبلہ صحیح ہو گیا. اب یہ جس کسی کے ساتھ محبت کرے گا اللہ کے لیے کرے گا, اور جب اللہ کے لیے کرے گا یہ اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوگا. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کی محبت جو ہے, محبت وہ دو قسم کی ہے. بعض حضرات کی محبت جھوٹی ہوتی ہے, وہ محبت نہیں ہوتی, وہ دھوکا ہے, وہ نفاق ہے, وہ ہپوکریسی ہے, دکھاتے ہیں محبت مگر ہوتا ہے اپنی خود غرضی. اور کبھی کبھی تو معلوم بھی ہوتا ہے کہ محبت ہمیں کچھ نہیں, اوپر اوپر سے زبانی جمع خرچ ہے. اور کبھی کبھی خود بھی دھوکے میں رہتا ہے کہ میں عاشق ہوں, میں محب ہوں. عاشق اور محب ہمیشہ محبوب کی منشا کو سمجھ سمجھ کر کام کرتا ہے, چاہے وہ محبوب کے سامنے ہو یا محبوب سے دور ہو. محبوب کی منشا کو سمجھ سمجھ کر کہ میرے محبوب کی یہ منشا ہے, میرے محبوب کی یہ منشا ہے, میرے محبوب کی یہ منشا ہے, میرے محبوب کی یہ منشا ہے. لیلا کے بھی بہت عشاق ایک دن جمع ہو گئے, بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا کہ ہم سب عاشق ہیں. ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ میں عاشق, میں عاشق, میں عاشق, میں عاشق. لیلا نے کہا کہ عشق کے لیے تو امتحان ہوا کرتا ہے, امتحان ہوگا. کہا بہت اچھی بات ہے امتحان. تو لیلا نے کہا کہ مجھے ایک مرد کی ران کا آدھا کلو گوشت چاہیے, کون تیار ہے تم میں سے گوشت دینے کے لیے؟ مرد کی ران کا آدھا کلو گوشت چاہیے, تم میں سے ہے کوئی مجھے دینے کے لیے؟ جو جھوٹے عاشق تھے وہ تو بھاگے وہاں سے, اور میدان میں رہ گیا صرف ایک آدمی صحیح عاشق, اور وہ بھی یہ کہہ کر کے نہیں کھڑا تھا کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں, وہ گوشت کاٹ چکا تھا اور ہاتھ میں لے کر کے کھڑا تھا کہ یہ رہا, یہ یہ ہے گوشت تیار. یہ ہے سچا عاشق, سچا عاشق اشارہ پاتے ہی وہ تیار ہوتا ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو سچا عشق نصیب ہو گیا تھا, اس لیے وہ اشارے کو دیکھتے رہتے تھے کہ ہمارا محبوب ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمارا محبوب کیا چاہتا ہے, ہمارا محبوب کیا چاہتا ہے. ہمارے محبوب نے یہ کہا کہ یہ کام اگر کوئی کرے گا تو اسے یہ ملے گا. یہ سچی بات ہے. ہمارا محبوب عقیدت, آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے. حب کا شیء یعمی و یسم, تیرا کسی چیز سے محبت کر لینا تجھے اندھا اور بہرا کر دیتا ہے, پھر ہر بات قبول ہو رہی ہے, وہ کوشچن نہیں کرے گا کسی بات میں. اور پھر ہر وقت تصور میں بھی محبوب رہتا ہے, ہر وقت تصور میں محبوب. اب محبوب کی معیت رہتی ہے, تصور میں محبوب رہتا ہے, تو پھر محبوب کی تعلیمات بھی ہر وقت رہتی ہے. ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ محبوب کی منشا کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے, محبوب کی منشا کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے, محبوب کی منشا کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا, یہ اس طرح نہیں, یہ فرمایا تھا, تذکرہ بھی وہاں یہی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی زندگیاں دیکھو کتنی تھی بھائی, کتنی تھی. کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں شروع سے رہا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی 23 سال, اور کچھ وہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 سال پہلے ایمان لائے, 3 سال پہلے ایمان لائے, 2 سال پہلے ایمان لائے, 6 مہینے پہلے ایمان لائے. مگر جب عشق صحیح ہو گیا تھا تو ہر وقت تصور میں وہی, تصور میں وہی. تو ان کی مجلسوں میں گفتگو بھی انہی کی ہوتی تھی, انہی کی ہوتی تھی. اسی وجہ سے تو یہ حدیثیں ہم تک پہنچی, اس سے کہ وہاں تذکرہ یہی ہوتا تھا, ذکر محبوب, ذکر محبوب, ذکر محبوب, محبوب کا ذکر, ہر وقت تذکرہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام اس طرح کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرتے تھے, کچھ کرتے تھے اور پھر پوچھتے تھے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ کبھی بتائیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. اللہ اکبر, بار بار یہ تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گویا کہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں, گویا کہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں, بالکل کلیئر ہے میرے سامنے اس وقت. میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دراز گوش پر بیٹھا ہوا تھا, گدھے پر بیٹھا ہوا تھا, اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک لکڑی تھی. کتنی باتیں, کیسا تصور جماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. رچ بس گئی تھی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, رچ بس گئی تھی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دلوں میں. اسی وجہ سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں تھے, غالباً حضرت طلحہ یا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کی خبر انہیں پہنچی تو انہوں نے فوراً وہاں ہاتھ اٹھا دیا اور کہا اے اللہ جس چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کیا کرتا تھا اب وہ چہرہ دنیا میں نہیں رہا تو یہ آنکھیں تو اسی لیے محبوب تھی کہ اس چہرے کو دیکھ سکتی تھی, اب ان کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد اس دنیا میں ایسی کوئی چیز قابل نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ آنکھیں رہیں, آپ ان آنکھوں کی روشنی کو سلب کر لیجیے. اور ایسی دل کی گہرائی سے دعا نکلی کہ وہ وہی اندھے ہو گئے. وہ لوگ عاشق تھے میرے بھائیوں, عاشق سفر کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں مدینہ منورہ سے بنو قریظہ کی طرف, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا یصلین احد العصر الا وهو فی بنی قریظہ, کہ ہرگز تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر اس حال میں کہ وہ بنو قریظہ میں ہو, یعنی بنو قریظہ میں جا کر کے عصر کی نماز پڑھو. اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جلدی جلدی سفر کرو, عصر کی نماز سے پہلے وہاں بنو قریظہ میں پہنچ جاؤ. مگر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نکلنے میں تاخیر ہو گئی, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, ان میں سے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بات پھیلتے پھیلتے تاخیر سے ان کے کانوں تک پہنچی. اب انہوں نے گھوڑا تیار کیا, ہتھیار تیار کیا, سامان تیار کیا جنگ کے لیے, جہاد کے لیے. تو جب وہ روانہ ہوئے تو اب اس نیت سے روانہ ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنے کے لیے کہا تھا. تو دیکھو یہ تصور سب کے ذہنوں میں ایک ہی بات کہ میرے محبوب کی منشا یہ ہے کہ عصر ہم وہاں جا کر کے پڑھیں. اللہ اکبر, تصور میں یہی رہتا تھا, ہمارا محبوب. اللہ اکبر. تو سب کی یہ فکر تھی, مگر چلتے 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 ایسا لگا کہ بنو قریظہ جانے سے پہلے سورج غروب ہو جائے گا, یہ ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. عصر کا وقت ختم ہو جائے گا اور مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا, یہ خطرہ ہوا اس لیے کہ تاخیر سے نکلے. تو ذہن میں سب کے کیا تھا, وہی محبوب کا تصور. ادھر ادھر دوسرے چکروں میں نہیں پڑے ہوئے تھے کہ بنو قریظہ پہنچنے کے بعد خیال آیا کہ اوہو ہماری عصر کا کیا ہوا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ کہا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنا, مگر اس کا مطلب یہ تھا کہ عصر کے وقت میں بنو قریظہ پہنچ جانا. اب ہم لیٹ ہو گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم ہے کہ عصر کو اس کے وقت میں پڑھ لینا چاہیے, اس سے ہمیں نماز یہاں پڑھ لینی چاہیے. دیکھ لیجیے آپ نے خیال محبوب کا کہ محبوب کا حکم ٹوٹنے نہ پائے. تو دوسری جماعت نے یہ کہا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھ لیا کرو, مگر آج کے لیے یہ فرمایا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں جا کر پڑھنا, اس سے چاہے عشاء کا وقت ہو جائے ہم وہی جا کر کے پڑھیں گے. دوسری جماعت نے کہا کہ نہیں بھائی, ذرا سوچو, حدیث پر غور کرو کہ فرمانے کا مقصد کیا ہے. فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص آج عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاوہ کسی جگہ پر نہ پڑھے, اس کا مطلب یہ کہ جلدی جلدی کرو اور بنو قریظہ میں پہنچ جاؤ. غور کرو اس حدیث پر, مطلب یہ ہے آپ کا. دوسروں نے کہا کہ نہیں, ہم کچھ نہیں جانتے, ہمارے محبوب نے ہمیں یہ کہا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں جا کر پڑھنا, ہم تو چاہے مغرب کا وقت ہو جائے راستے میں نہیں پڑھیں گے, وہیں جا کر پڑھیں گے. ایک جماعت نے وہی نماز پڑھ لی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں محبوب کا تصور تھا کہ محبوب کا حکم ٹوٹنے نہ پائے. محبوب نے ہمیں یہ سکھایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اور دوسری جماعت نے بھی محبوب کے تصور میں وہ بھی کھڑی تھی کہ یہ پڑھ رہے ہیں اور ہم بھی پڑھ لیں. نہ, محبوب نے کیا کہا ہے, ذہن محبوب کی طرف, وہ قبلہ ہے ہمارا. محبوب نے یہ کہا ہے کہ آج کی عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں جا کر پڑھنا, ہم تو یہاں نہیں پڑھیں گے, چاہے قضا ہو جائے وہیں جا کے پڑھیں گے. تو ایک جماعت کھڑی رہی, دوسری جماعت پڑھنے لگ گئی. ایک جماعت نے پڑھ لیا, دوسری جماعت بنو قریظہ گئی اور بنو قریظہ جا کر قضا کر کے پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اب دونوں میں سے ایک صحیح ہے, تو کس کی نماز ہوئی کس کی نماز نہیں ہوئی نماز کا مسئلہ تھا, نماز کو دہرانے کا مسئلہ تھا. تو دیکھو یہ جس جماعت نے یہاں پڑھ لی نماز, انہوں نے بھی ذہن سے محبوب کو نہیں نکالا, انہوں نے نماز تو پڑھ لی, اس وقت بہت غور کیا کہ محبوب کی منشا کیا تھی, محبوب کی مرضی کیا تھی, تو وہ یہی سمجھے کہ محبوب کی مرضی یہ تھی کہ وقت پر پڑھ لینی چاہیے. یہ تو صرف تاکید کے طور پر کہا تھا کہ جلدی وہاں پہنچنے کی کوشش کرو, مگر نماز پڑھ لینے کے بعد ذہن فارغ نہیں ہو گیا, پتہ نہیں ہم نے محبوب کی منشا کے مطابق کیا ہے یا نہیں, تو ذہن میں رہا کہ یہ جا کر کے پوچھنا چاہیے کہ ہم نے صحیح کام کیا ہے یا نہیں. اور دوسری جماعت نے ظاہری الفاظ کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کیا کہ ہم تو وہیں جا کر کے پڑھیں گے, مگر وہ بھی مطمئن نہیں ہو گئے کہ ہم صحابہ ہیں, ہم نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کی زبان سے یہ بات سنی ہے اور ہم نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھو. نہیں, ان کے ذہن میں بھی یہ آیا کہ ہم نے نماز تو پڑھ لی ہے, بہت غور و فکر کر کے سوچا ہے کہ محبوب کی کیا منشا تھی, مگر پتہ نہیں محبوب کی منشا یہی ہے یا نہیں, دونوں جماعتیں پوچھنے کے لیے چلی گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو کتنا سیکھنے کو ملتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے واقعات میں. یہ منشا نبوی, یہ اختلاف کیوں ہو گیا؟ اختلاف اس لیے نہیں ہوا کہ ایک دوسرے سے نفرت تھی, اختلاف اس لیے نہیں کیا کہ وہ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ان سے زیادہ علم ہے اور یہ ہم سے کم درجے کے عالم, یہ ہم سے کم درجے کے فقیہ, یہ نہیں. اختلاف کیوں ہوا؟ اختلاف اس لیے ہوا کہ دونوں جماعتوں نے کوشش یہ کی کہ اللہ کے نبی کی منشا کیا ہے. بس یہیں سے چاروں ائمہ کا اختلاف بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپس میں ان کا جو اختلاف تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ ہر امام بہت اونچے مقام کا تھا, ایک ایک امام کو ہزاروں حدیثیں یاد تھی, ایک ایک امام کے سامنے پورا قرآن اور اس کی تفسیر تھی. تو وہ جب بیٹھتا تھا تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ میرے نبی کی منشا کیا ہے, میرے نبی کی منشا کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے غور و فکر کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ میرے نبی کی منشا یہ ہے کہ آمین کو زور سے کہا جائے, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے غور و فکر کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ میرے نبی کی منشا یہ ہے کہ آمین کو آہستہ سے کہا جائے. جیسے وہاں صحابہ کی دو جماعتیں ہو گئی, یہاں فقہا کی بھی دو جماعتیں ہو گئی. اب صحابہ کے اختلاف کے بارے میں امت میں کوئی انگلی نہیں اٹھاتا کہ وہ لڑتے تھے, وہ لڑتے تھے, مگر ائمہ فقہا کی جن کے دلوں میں دشمنی ہے وہ عوام الناس کو ائمہ فقہا سے دور کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ حنفی اور شافعی لڑتے ہیں آپس میں, اختلاف کرتے ہیں آپس میں, شریعت کو بگاڑتے ہیں. یہ تو صحابہ کے دور میں بھی ہوتا تھا, صحابہ کے دور میں بھی یہ ہوا, تابعین کے دور میں بھی ہوا, تبا تابعین کے دور میں بھی ہوا, اور یہ ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا یہاں تک کہ آج بھی مفتیوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے. اور آپ حضرات بھی یہی چاہتے ہیں کہ علماء اور مفتیوں کا کسی مسئلے میں اختلاف ہی نہ ہو؟ یہ ناممکن ہے میرے بھائیوں, یہ ناممکن ہے, یہ اختلاف ہوتا رہا ہے اور رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر مفتی اور ہر فقیہ جب کسی مسئلے کو لے کر بیٹھتا ہے تو قرآن اور حدیث پر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے اللہ کی اور میرے رسول کی منشا کیا ہے, اور اسے اللہ اور اس کے رسول کی منشا جس چیز میں نظر آتی ہے وہ اسی کا فتویٰ دیتا ہے. اس کے خلاف فتویٰ کیسے دے گا؟ اس کا ضمیر اندر سے جب اسے کہتا ہے کہ اللہ کی یہ منشا ہے اور اللہ کے رسول کی یہ منشا ہے, تو اتفاق پیدا کرنے کے لیے وہ دوسرے کے ساتھ کیسے ہو سکے گا؟ اسے وہی فتویٰ دینا پڑے گا, وہی فتویٰ دینا پڑے گا. اور چونکہ صحابہ اور تابعین اور تبا تابعین اور ائمہ فقہا, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک وغیرہ رحمہم اللہ تعالی, اس حقیقت کو سمجھتے تھے, اس لیے ایک دوسرے کو ریسپیکٹ اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ مجھ سے اختلاف کرنے میں مجبور ہے, اس لیے کہ اس کا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی یہ منشا ہے, اب یہ بھی بیچارہ کیا کرے. مگر آج کل عوام کا حال تو برا ہے ہی, علماء بھی جب اختلاف ہو جاتا ہے تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں, ایک دوسرے کی مخالفت, ایک دوسرے کی مخالفت. اب دو جماعتیں ہیں, دونوں طرف فتاوی ہیں, دونوں طرف دلائل ہیں, تو ہر جماعت کو یہ سوچنا چاہیے کہ سامنے والا فریق مجبور ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کر رہا ہے, وہ کیا کرے؟ ضمیر ہی اگر اس کا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے, وہ کیا کرے بیچارہ؟ اور اسی قسم کے اختلاف کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. کون سا اختلاف؟ یہ اختلاف کہ جہاں قرآن اور حدیث کو لے کر اللہ کی منشا معلوم کرنے کی کوشش کرے اور ایک ہی مسئلے میں ایک دو تین چار رائے ہو جائے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کبھی کبھی امت بڑی مجبوری میں آ جاتی ہے، اور اگر ایک ہی اپینین ہوتا تو وہ کسی صورت میں اس مجبوری سے نہ نکل سکتی. مگر احناف جس جگہ کے اوپر رہتے ہیں وہاں کوئی مجبوری آ جاتی ہے اور امام ابو حنیفہ کے قول پر عمل نہیں ہو سکتا، تو اس وقت کے بڑے بڑے مفتی بیٹھ کر کے اختلاف کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اس وقت امام شافعی کے قول پہ عمل کر لو. یہ اختلاف اگر نہ ہوتا تو ہمارے لیے راستہ کیسے نکلتا؟ یہ ہے اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، رحمت. اللہ اکبر. تو دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ذہنوں میں ہر وقت کیا تھا؟ بھائی ہمارے نبی کی منشا کیا ہے، ہمارے نبی کی اس لیے اختلاف ہو گیا. اختلاف انہوں نے نہیں، یہ منشا ہے، انہوں نے یہ منشا ہے. ایسے ہی ریلیکس ہو کر بات کرتے کرتے یوں قریضہ نہیں پہنچ گئے، یا ریلیکس ہو کر کسی نے کہہ دیا کہ بھائی کیا خیال ہے نماز پڑھ لیں تو اتر گئے اور سب نے نماز پڑھ لی، ایسا نہیں. جیسے ہم لوگ اپنی محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک شخص کہتا ہے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں پہلے پھر کھاتے ہیں، تو چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کی فکر ذہن میں نہیں ہوتی، اتنا عشق اور اتنی محبت نہیں ہوتی، تو سب کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کی منشا کی فکر ہوتی تو ایک آدمی ضرور کہتا کہ بھائی مسجد تو بالکل پڑوس میں ہے، کھانا کھانے سے پہلے اگر ہم نماز یہاں پڑھ لیں گے تو نماز با جماعت چھوٹے گی، اس کا کیا؟ یہ تو واجب ہے، یہ تو سنت موقدہ ہے. ان کے ذہنوں میں ہر وقت منشا ہی نبوی، نبی کی منشا کیا ہے، نبی کی منشا کیا ہے، نبی کی چاہت کیا ہے، نبی کی چاہت کیا ہے. تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند. ہر وقت یہ کہ میرے نبی کی کیا چاہت ہے، میرے اللہ کی کیا چاہت ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے سمجھو کہ اس نے اللہ ہی کی اطاعت کر لی. اس سے کہ اللہ کی رضا وہ رسول کی رضا ہے، رسول کی رضا وہ اللہ کی رضا، اللہ کی منشا وہ رسول کی منشا، رسول کی منشا وہ اللہ کی منشا، اللہ کی چاہت وہ رسول کی چاہت، رسول کی چاہت وہ اللہ کی چاہت. جو چیز اللہ کو پسندیدہ وہی رسول کو پسندیدہ، اور جو رسول کو پسندیدہ وہی اللہ کو پسندیدہ. تو یہ فکر، اس فکر کے نتیجے میں دو پارٹی ہو گئی، اور پھر وہیں نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس فکر کو لے کر گئے اور تصویب کرائی، کریکشن کرایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم نے جو کچھ کیا آپ کی منشا کے مطابق کیا یا نہیں. بس بھائی ائمہ فقہا میں جو اختلاف ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ لوگوں کی نظر جو ہے، کچھ لوگوں کی نظر ظاہری الفاظ پر ہوتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو تفقہ اور سمجھ اللہ زیادہ دیتا ہے، وہ گہرائی میں جاتے ہیں. یہاں بھی دو قسم کے صحابہ ہو گئے، ایک تو وہ جنہوں نے لٹرل میننگ لیا کہ تم میں سے ہر شخص بنو قریظہ میں جا کر ہی آج اثر پڑے، اور دوسری جماعت جو تھی انہوں نے غور کیا کہ نماز تو اپنے وقت پر پڑھنا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بنو قریظہ ہی میں جا کر کے اثر پڑے، مطلب اس کا یہ تھا کہ جلدی جلدی جاؤ اثر کے وقت میں پہنچ جاؤ، مگر اب اثر کے وقت میں نہیں پہنچ سکتے تو نماز کو یہاں پڑھنا چاہیے. تو بعض فقہا کی سوچ گہری ہوتی ہے، بعض کی کم گہری ہوتی ہے، بعض لٹرل میننگ کو لیتے ہیں، بعض گہرائی میں اتر کر اس کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے. مگر اختلاف کے بعد ایک دوسرے پر تنقید نہیں کرتے. حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، یہ حدیث مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود، مگر کسی جگہ پر ہمیں یہ نہیں ملتا کہ ایک جماعت نے نماز پڑھ لی تو دوسری جماعت غصے میں آ کر چلی گئی وہاں سے، غصے میں آ کر کہ اللہ کے نبی کے خلاف ورزی کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، چلو ہم بنو نہیں، وہ انتظار کیا انہوں نے ساتھ گئے. اور کسی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ جاتے جاتے پھر انہوں نے تانا دینا شروع کر دیا، عجیب لوگ ہو تم، اللہ کے نبی کا ارشاد تم لوگوں نے سنا یا نہیں، تم لوگوں نے سنا یا نہیں. تنقید کریٹک نہیں، ہمیں جو کہنا تھا ان کو کہہ چکے ہیں ایک مرتبہ، اور یہ لوگ اس قابل ہیں کہ خود اپنا فیصلہ کر سکیں، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس تقویٰ ہے، یہ خود اس قابل ہیں. اور اسی طرح کسی بھی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے ان کو چھیڑا ہو،
کہ بھئی عجیب آدمی ہو تم لوگوں کی عقل کہاں گئی. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز کو وقت پر پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے فرمایا تھا کہ ہم جلدی جلدی جائیں, جب لیٹ ہو گئے. عجیب لوگوں قضا کر رہے ہو نماز, کہیں نہیں ملتا. یہ کہیں نہیں ملتا کہ وہاں جا کر کے دونوں کا ڈسپیوٹ ہوا اور اس ڈسپیوٹ کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ کیا جھگڑا ہے لاؤ میرے پاس نا. وہ ایک دوسرے پر تنقید نہیں کرتے تھے, ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے مسئلے پر اختلاف ہو جاتا ہے تو 99 خوبیاں کسی کے اندر ہو, تقوی ہو, دیانتداری ہو, علم ہو, سب کچھ ہو, ایک طرف رہ جاتا ہے. نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ یہ فلاں مسئلے میں ہمارے ساتھ نہیں ہے. یہ فلاں مسئلے اختلاف ہوگا, اختلاف جیسے میں نے کہا کہ قیامت تک ہوتا رہے گا. مفتیوں کا اختلاف ہوتا ہے, علماء کا اختلاف ہوتا ہے. اور بھائی جہاں تک آپ حضرات کا تعلق ہے, آپ حضرات کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ حضرات کو جس عالم کے ساتھ آپ کا تعلق ہو, جس عالم کے ساتھ آپ کا دل لگتا ہو, جس کی طرف آپ کا رجحان ہو, اس کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے رہیں, انشاءاللہ آپ آخرت میں کامیاب ہیں. آپ کو کوئی پوچھ نہیں ہوگی. آپ اس جھگڑے میں مت پڑیں. یہ شیطان جو ہے اس جھگڑے میں آپ کو لا کر علماء کے خلاف بکواس کرا کے آپ کی آخرتوں کو برباد کرتا ہے, آپ کی آخرتوں کو برباد کرتا ہے. اور پھر آپ میں سے اکثر لوگ تو وہ ہیں جو اختلافی مسائل میں ایک فیصلہ کر چکے ہیں کہ مجھے میرا پلیٹ فارم تو یہ ہے, میں تو اس پہ عمل کرنے والا ہوں. اور آپ کئی سالوں سے کر رہے ہیں, تو جب کر رہے ہیں ایک پلیٹ فارم آپ اپنا طے کر چکے ہیں تو پھر بولنے کا کیا فائدہ کسی دوسرے عالم کے خلاف؟ وہ جس پر چاہے عمل کرتا رہے. آپ اپنی فکر کیجئے. اور جہاں تک علماء کا تعلق ہے, انہیں آپس میں ایک دوسرے سے اکیڈیمک اختلاف ہو جائے تو اللہ کے لیے کرنا چاہیے, مگر اختلاف اکیڈیمک دائرے تک رہے, علمی دائرے تک رہے. وہ اختلاف مخالفت تک نہیں پہنچنا چاہیے, دشمنی تک نہیں پہنچنا چاہیے, ایک دوسرے کی غیبت تک نہیں پہنچنا چاہیے. ایک دوسرے کی مصیبت کو دیکھ کر دل میں خوشی محسوس ہو, اس حد تک نہیں پہنچنا چاہیے. ایک دوسرے کی ذلت کو دیکھ کر دل میں مزہ آئے, اس حد تک نہیں پہنچنا چاہیے. دل میں ایک دوسرے کے بارے میں یہ خیالات آنے لگے کہ یہ ذلیل ہو جائے تو اچھا ہے, یہ گر جائے تو اچھا ہے, اس حد تک نہیں. محبت ہو, احترام ہو, محبت ہو, احترام ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی, دونوں کی باتیں سنی. اب کچھ مسائل شریعت میں ایسے ہیں کہ جہاں اختلاف کا روم ہے, اختلاف کے لیے روم ہوتا ہے. اس سے کہ بالکل اسپیسیفک کلیئر انسٹرکشن نہیں ہوتا تو ہر آدمی غور کرے گا. تو یہ سکھانے کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد بھی تابعین, تبا تابعین اور قیامت تک مفتیان کرام کے سامنے ایسے مسائل آئیں گے جس پر کلیئر کٹ حکم قرآن اور حدیث میں نہیں ہے, تو یہ حضرات اس ٹاپک کی ساری حدیثوں پر اور قرآن کی آیتوں پر اور قرآن اور حدیث سے نکلنے والے اصول اور پرنسپلز پر بیٹھ کر غور کریں گے, اور غور کر کے اللہ کی منشا, اللہ کے رسول کی منشا کو سامنے رکھ کر مسئلے کو ڈیڈیوس کریں گے, مسئلے کا استنباط کریں گے. تو ممکن ہے کہ ان کی رائے الگ ہو جائے, ان کی رائے الگ ہو جائے, ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ سکھانے کے لیے صحابہ میں یہ اختلاف پیدا کروایا اور پھر ان صحابہ کو اللہ کے نبی تک پہنچوایا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تم دونوں نے ٹھیک ہی کیا اور تم دونوں کی نمازیں ہو گئی, جاؤ تمہاری بھی ہو گئی, تمہاری بھی ہو گئی. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کی منشا کو پہچاننے کی کوشش کی اور تمہاری سمجھ میں یہ بات آئی کہ اللہ کی منشا یہاں نماز پڑھنے میں ہے, تم نے پڑھ لی, تمہاری نماز بھی ہو گئی. اور تم نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی منشا پہچاننے کی کوشش کی, تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمیں بنو قریظہ میں جا کے قضا کر کے پڑھنا چاہیے, تو تم نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کیا, جاؤ تمہاری بھی نماز قبول ہو گئی. اب یہ نمازیں قبول ہو گئی, اس کے بعد بھی حدیث کی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا کہ دونوں پارٹیوں میں سے کسی پارٹی نے دوسری پارٹی کو یہ کہا ہو کہ بھائی ہمارا عمل تمہارے عمل سے افضل تھا, ذرا غور کیجئے پھر دوبارہ. نہ کہیں نہیں, تذکرہ ہی نہیں اس کا, کوئی تذکرہ نہیں, کوئی تذکرہ نہیں. وہاں یہ تھا ہی نہیں کہ میں بڑا رہوں اور وہ چھوٹا ہو جائے, وہ بڑا کیوں ہے میں, وہاں یہ بات نہیں تھی, وہاں یہ بات نہیں تھی. ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا, یا مامون نے, ہارون رشید یا مامون نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بلایا, اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا توتی بول رہا تھا اس وقت. یہ کہا جاتا تھا کہ ایفتہ و مالک فی المدینہ, بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے علماء موجود تھے مدینہ منورہ میں, مگر یہ کہا جاتا تھا کہ امام مالک مدینہ منورہ میں موجود ہوں اس وقت کوئی دوسرا عالم فتویٰ دینے کی جرات کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا عالم. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استاد, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا استاد, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, اور بہت متقی اور پرہیزگار, بہت متقی اور پرہیزگار. اللہ اکبر, اللہ اکبر. معمول یہ تھا کہ جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا تو بتلا دیتے تھے, مگر جب کوئی حدیث کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے آتا تھا تو عشق اتنا زیادہ تھا اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب کوئی حدیث کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے آتا تھا تو فرماتے تھے کہ ٹھہر جاؤ, اندر گھر میں چلے جاتے تھے اور غسل فرماتے تھے. غسل صرف سوال کا جواب دینے کے لیے, حدیث کا درس دینے کے لیے نہیں, غسل فرماتے تھے, اور غسل کر کے دھلے ہوئے کپڑے پہنتے تھے اور پھر خوشبو لگاتے تھے, اور خوشبو لگا کر ایک مسند تھی آپ کی جہاں سے آپ حدیث کا کام کرتے تھے, وہاں آ کر کے بیٹھتے تھے اور سائل کو سامنے بٹھاتے تھے اور ادب سے بیٹھ کر پوچھتے تھے کہ ہاں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں بات کیجیے. اتنا زیادہ احترام تھا حدیث کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں. بہت متقی اور پرہیزگار, اور فقہ بھی آپ کا بہت مشہور, اور محدث بھی بڑے, محدث بھی بڑے. بخاری شریف سے پہلے اصح الکتب بعد کتاب اللہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس روئے زمین پر قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف ہے, مگر بخاری شریف کے لکھے جانے سے پہلے امام مالک کی موطا امام مالک, وہ سب سے زیادہ صحیح تھی. اور موطا جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور لوگ بھی لکھ رہے تھے, تو کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ بھی موطا لکھ رہے ہیں اور دوسرے علماء بھی موطا لکھ رہے ہیں, سنا ہے کہ فلاں بھی لکھ رہا ہے اور فلاں بھی لکھ رہا ہے اور فلاں بھی لکھ رہا ہے اور فلاں بھی لکھ رہا ہے. آج کل ہم لوگوں کو ایسا پتا چلے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہی کام کوئی دوسرا کر رہا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. جی ہم نے دارالعلوم کھولا ہے تو دوسرا کوئی نہ کھولے, اگر دوسرا کھولتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم نے اکیڈمی کھولی ہے, دوسرا کوئی نہ کھولے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم نے مسجد بنائی ہے, دوسرا کوئی نہ بنائے. ہماری خانقاہ چل رہی ہے تو کسی اور کی بالکل نہ چلے. ہم ایک میگزین نکال رہے ہیں تو دوسرا بالکل نہ نکالے. یہ عجیب بات ہے بھائی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی خدمت ہو اور آپ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں, تو اگر آپ کے ساتھ دس آدمی اور کام میں لگ جائے تو خوشی ہونی چاہیے آپ کو کہ لیسٹر میں 30,000 آدمی رہتے ہیں, میں درس قرآن کر رہا ہوں, میرے درس میں 500 آدمی آ رہے ہیں, تو ابھی تو 29,500 کی فکر ہے. تو اگر دوسری مسجد میں کوئی دوسرا شروع کر دے تو چلو 200 وہاں چلے جائیں گے, تیسری مسجد میں 1,000 چلے جائیں گے. جتنا زیادہ درس قرآن کا سلسلہ شروع ہو, تو میں نے جس مقصد کے لیے یہ درس قرآن شروع کیا ہے کہ امت تک اللہ کی بات پہنچے, تو ماشاءاللہ یہ سب تو میرا تعاون کر رہے ہیں, یہ تو میرے بھائی ہو گئے, میرے معاون ہو گئے, خوش ہونا چاہیے بھائی. سخت گرمی کے موسم میں اگر آپ کے سر کے اوپر کوئی 20 کلو سامان رکھ دے اور کہے کہ 2 میل تک آپ پہنچا دیجئے, اور راستے میں کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ 20 کلو جو آپ اٹھا کے لے جا رہے ہیں اس میں سے 2 کلو مجھے دے دیجئے, تو آپ کو خوشی ہوگی یا غمی ہوگی؟ خوشی ہوگی. تو یہ جو پوری امت کا بوجھ آپ اٹھا کر چل رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ پوری امت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, سب کے لیے کیٹر نہیں کر سکتے, تو دوسرا اگر اسی کام کو کسی اور کونے میں شروع کرے تو خوش ہونا چاہیے کہ بہت اچھا ہوا کہ میرا کچھ بوجھ ہلکا ہوا. اللہ کے لیے ہوگا تو خوشی ہوگی. اور اخلاص کا تھرمومیٹر ہی یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اسی کام میں کسی دوسرے کو دیکھیں, تو اگر آپ کو خوشی ہو تو سمجھو کہ آپ اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں. مگر اگر آپ کو تکلیف ہونی شروع ہو جائے, تکلیف ہونی شروع ہو جائے کہ ہمارے یہاں یوتھ کانفرنس ہو رہا ہے مارچ میں اور اپریل میں, تبلیغ جماعت والوں نے نوجوانوں کا اجتماع کا اعلان کر دیا, اب تکلیف شروع ہو رہی ہے, تکلیف شروع ہو رہی, تو سمجھ لینے کا کہ یہ یوتھ کانفرنس نوجوانوں کے لیے نہیں, یہ یوتھ کانفرنس دین کے لیے نہیں, یہ یوتھ کانفرنس دین کی خدمت کے لیے نہیں, یہ یوتھ کانفرنس تو ہم کر رہے ہیں اپنے نام کو بڑا کرنے کے لیے. اسی لیے فکر ہو گئی کہ مارچ کے یوتھ کانفرنس سے ہمارا جو نام روشن ہوگا, کہیں اپریل والا تبلیغی اجتماع ہمارے نام کو بالکل ہلکا پھلکا نہ کر دے, یہ فکر پڑ گئی. نام ہمارا ہونا چاہیے نام، اس لیے دوسرے کرتے ہیں تو گڑبڑ ہوتی ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے. نہ اکیڈمی مقصود، نہ دارالعلوم مقصود، نہ تبلیغ جماعت مقصود، کچھ مقصود نہیں. مقصود یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ذریعے اللہ کا دین دوسرے مسلمان تک پہنچے، اور اللہ کا دین ایک ایک انسان تک پہنچ جائے، ایک ایک انسان تک. اور دین کو پہنچانے میں، چاہے تبلیغ کی لائن سے ہو، تصنیف و تالیف کی لائن سے ہو، تدریس کی لائن سے ہو، واعظ و خطابت کی لائن سے ہو، مجلسوں کی لائن سے ہو، خانقاہ کی لائن سے ہو، جس لائن سے بھی ہو، جو شخص بھی دین دوسروں تک پہنچا رہا ہے، یہ ہمارا ساتھی ہے، ہمارا معاون ہے، ہمارا سپورٹر ہے، اور ہمارا تعاون کرنے والا ہے. کانوں میں بات آئے تو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم بھی ایک کام کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی کام کر رہے ہیں. یہ ہے اخلاص. مگر ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کام کے علاوہ کسی اور کو اگر دیکھیں اور ہمیں تکلیف ہو، تو سمجھنا چاہیے کہ مقصود ہمیں، ہمارا ادارہ، ہماری تحریک، ہماری تنظیم، ہمارا نام مقصود ہے. مقصود ہمیں دوسرے نہیں ہے. کہ دوسروں کا نام کیوں ہو رہا ہے؟ کہ دین کی خدمت ان کے ذریعے بھی ہو رہی ہے، ان کے ذریعے بھی لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم، اور فقہ ان کا چل رہا ہے، اور موطا لکھ رہے ہیں. اور کسی نے آ کر کہا کہ حضرت موطا تو اور لوگ بھی لکھ رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے، لکھنے دو، جتنے لوگ زیادہ لکھے اچھا ہے، مگر دنیا میں موطا اسی کی رہے گی جس نے اخلاص سے لکھی ہوئی ہوگی. موطا دنیا میں اسی کی رہے گی جس نے اخلاص سے لکھی ہوئی ہوگی. آج میرے بھائیو، پوری دنیا میں موطا صرف امام مالک کی ہے، اور جو موطا امام محمد ہے، موطا وہ بھی امام مالک ہی کی موطا ہے. موطا امام محمد بھی امام مالک ہی کی موطا ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ نے جب جا کر ان کے پاس پڑھی تھی موطا، اس وقت امام محمد نے جو نوٹس لکھے تھے، بس وہ، اس کو موطا امام محمد کہتے ہیں، ورنہ وہ امام مالک ہی کی موطا ہے. امام مالک کی موطا امام محمد رحمت اللہ علیہ کی روایت سے. اتنا بڑا آدمی، اتنا مخلص آدمی، اور صاحب علم و فضل. ایک مرتبہ خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مدینہ منورہ میں مرنا چاہتا ہوں، اور مدینہ منورہ میں مرنے کے خاطر میں کہیں جاتا نہیں مدینہ منورہ سے باہر، اور دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں مکہ مکرمہ جا کے حج کر لوں، عمرہ کر لوں، بیت اللہ کی زیارت کر لوں، مگر ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں مدینہ منورہ سے باہر میرا انتقال نہ ہو جائے. تو آپ مجھے یہ بتلا دیجئے کہ میں دنیا میں کتنا جینے والا ہوں، اگر مجھے یہ پتا چل جائے تو میں بیت اللہ کی زیارت کر لوں. اللہ اکبر. میرے بھائیو، ان قصوں میں ہم کتنی گہرائی میں جائیں، کس کس نقطے پر ہم غور کریں. ان حضرات کو مدینہ سے کتنی محبت، اور مدینہ کی محبت کے ساتھ پھر بیت اللہ سے کتنی محبت. حج کر چکے ہیں، پہلے کئی مرتبہ جا چکے ہیں، مگر تڑپ رہے ہیں کہ میں بیت اللہ کو دیکھوں، مگر اس تڑپ کو دبائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس سے بڑی تڑپ یہ ہے کہ مجھے مدینہ منورہ میں جنت البقیع کی مٹی نصیب ہو جائے. تو یہ لوگ خواب دیکھتے تھے، خواب. تو جیسی زندگی، خواب بھی ویسا ہی. منشئے نبوی، منشئے الہی، اللہ تعالیٰ شانہ سے محبت، تعلق، نبی سے محبت، تعلق، تو اسی کی باتیں خواب میں بھی، خواب میں بھی وہی باتیں کہ کتنی زندگی باقی رہ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ انگلیاں بتائی اور خواب ختم ہو گیا. اب امام مالک رحمت اللہ علیہ بیدار ہو گئے، جاگ گئے، اور جاگ گئے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ پانچ منٹ باقی ہے، پانچ گھنٹے باقی ہیں، پانچ ہفتے باقی ہیں، پانچ مہینے باقی ہیں، پانچ سال باقی ہیں. کیا فرما گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو اس زمانے میں معبر تھے امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی بہت بڑے محدث اور فقیہ. اور امام محمد ابن سیرین کے بارے میں امت کے علماء نے یہ کہا ہے کہ یوسف ہذہ الامہ، خواب کی تعبیر میں اس امت کے یوسف علیہ السلام ہیں. ایسا اللہ تعالی شانہ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا تھا خواب کی تعبیر پر، بہت زبردست ملکہ. اور یہ خواب کی تعبیر بھی میرے بھائیو عجیب و غریب چیز ہے، اس کی تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے. ہر قصو ناقص کے سامنے اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، ہر قصو ناقص کے سامنے اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. خواب بیان کرو تو کسی ایسے شخص کے سامنے بیان کرو جو آپ سے محبت رکھنے والا ہے، آپ کی خیر خواہی کرنے والا ہے. اور محبت رکھنے والے، خیر خواہی کرنے والے آج بہت کم ہو گئے ہیں. یا تو محبت کرنے والے، خیر خواہی کرنے والے کے سامنے خواب بیان کرو، یا پھر کسی اللہ سے ڈرنے والے کے سامنے اپنا خواب بیان کرو، کسی عالم کے سامنے خواب بیان کرو. خواب بیان کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور کہا کہ جاؤ محمد ابن سیرین کے پاس اور کہو کہ یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر. اب امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے جب خواب سنا تو تعبیر تو ان کی چٹکی میں وہ حل کر دیتے تھے، ان کی انگلی کا کھیل تھا، تو سمجھ گئے. کہا کہ بھئی خواب کس نے دیکھا ہے؟ تو کہا کہ انہوں نے منع کیا ہے کہ ہمارا نام مت بتلائیے. تو کہا کہ اس وقت تک میں خواب کی تعبیر نہیں بتلاؤں گا جب تک معلوم نہ ہو جائے کہ کس نے دیکھا ہے، جاؤ ان کو پوچھ کر کے آؤ، مگر جاتے ہوئے یہ سن لو کہ یہ خواب امام مالک کے سوا دوسرا کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اکیڈمک انداز میں گفتگو فرمائی ہے تو اس کا مخاطب امام مالک ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. کہا کہ بہت اچھی بات ہے، گئے. کہا کہ ٹھیک ہے میرا نام کہہ دو. تو کہا امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے کہ پانچ انگلیوں سے مراد نہ پانچ سیکنڈ ہے، نہ پانچ گھنٹے ہیں، نہ پانچ منٹ ہے، نہ پانچ دن ہے، نہ پانچ ہفتے. تم نے جب یہ پوچھا کہ میری موت کس وقت واقع ہوگی مجھے ذرا بتلائیے، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ انگلیاں بتا کر تمہیں یہ کہا کہ کس کی موت کس وقت واقع ہوگی، یہ ان پانچ چیزوں کے علم میں شامل ہے جس کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے. وینزل الغیث، اور بارش کس وقت کتنی کہاں اترے گی صرف اللہ جانتا ہے. ویعلم ما فی الارحام، اور رحم مادر میں کیا ہے صرف اللہ جانتا ہے. ویعلم ما فی الارحام، اب اس پر جو ہے بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں. ویعلم ما فی الارحام کہ آج کل جو ہے وہ بتا دیتے ہیں ہاسپٹل والے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی. ویعلم ما فی الارحام، ویعلم ما فی الارحام، بھائی قرآن پر غور نہ کرنے کی وجہ سے یہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے اور شریعت پر خاموخہ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں. ویعلم ما فی الارحام، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں جو پوری دنیا میں جتنے فیمیلز کے پیٹ میں ایک ہی وقت میں ہے، یعنی ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں مچھلیوں میں مؤنث ہے اس کے پیٹ میں کیا ہے، شیرنیوں کے پیٹ میں کیا ہے، بکریوں کے پیٹ میں کیا ہے، اور پوری دنیا کے جتنے انسان ہیں ان کے پیٹوں میں ایک ہی وقت میں کیا ہے صرف اللہ جانتا ہے، ایک ہی وقت میں اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی. ویعلم ما فی الارحام، جتنے رحم ہیں، جتنے رحم، جتنے پیٹ ہیں، ان سارے پیٹوں میں کیا چیز ہے ایک ہی وقت میں صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، دنیا کی کسی بھی پروگریسو کنٹری کے پاس بھی وہ وسائل آج نہیں ہے کہ اگر وہ جاننا چاہے کہ بھائی چلو ساری بکریوں کو بھی لاؤ ہمارے ہاسپٹل میں ہم بتا دیتے ہیں کہ بکرا ہے یا بکری ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ایک ہی وقت میں صرف اللہ جانتا ہے. اور دوسرا ہے کہ ویعلم ما فی الارحام، یہ رحموں میں جو کچھ ہے وہ ہم جانتے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں کہ یہ کالا ہوگا یا گورا، یہ اندھا ہوگا یا دیکھنے والا، یہ ہوشیار ہوگا یا بے وقوف، یہ پانچ سال کی عمر تک جیے گا یا سو سال کی عمر تک جیے گا، یہ بڑا ہو کر کافر ہوگا یا مسلمان، یہ بڑا ہو کر نیک ہوگا یا بد. یہ ویعلم ما فی الارحام، رحموں میں جو کچھ ہے اس کی پوری ڈیٹیل کو ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو ابھی تو آپ صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ میل ہے یا فیمیل، اور اس میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، اس میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ بالکل برین کے بغیر پیدا ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسقاط حمل کرا دو. میرے سامنے ایسے واقعات ہوئے ہیں اور ہم نے کہا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اگر برین کے بغیر ہوگا اللہ آگے جو کچھ اس کا نظام جس طرح چلائیں گے صبر کر کے رہو. پچھلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، اور بچہ پیدا ہوا تو بالکل صحیح سالم پیدا ہوا. کون کہتا ہے کہ وہ جانتے ہیں؟ ویعلم ما فی الارحام، اللہ ہی جانتا ہے جب اندر جو ہے وہ کیا ہے، ولی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، عالم ہے، محدث ہے، مفسر ہے، کیا ہے اندر، بادشاہ ہے، رعیت ہے، کیا ہے اندر، اللہ ہی جانتا ہے. ویعلم ما فی الارحام، اور یہ یہ جو تفسیر کی وہ ان کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے جو عربی جانتے ہیں. ویعلم ما فی الارحام, یہ ما فی الارحام یہ عام ہے, عام اس میں سارے رحم آ گئے. تو ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا. وما تدری نفس بأی ارض تموت, کون کہاں مرے گا, کس وقت مرے گا, کسی کو پتا نہیں. تو کہا کہ پانچ چیزیں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرما دیا کہ اس میں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. تو یہ امام مالک کا اتنا اونچا مقام, انہیں ہارون رشید نے یا مامون رشید نے بلایا اور کہا کہ دیکھو سلطنت ہمارے ہاتھ میں ہے اور مختلف علاقوں میں لوگ مختلف اماموں کے پیچھے چلتے ہیں. اس وقت صرف چار اماموں میں انحصار شاید نہیں ہوگا, اور بھی بہت سارے ائمہ تھے. لوگ یہ کہتے کہ چار ہی کیوں, پانچ کیوں نہیں. تو ہم کہتے کہ بھائی اللہ نے ان چار کو مقبولیت دی, اب ہم کیا کریں. ان چار کو مقبولیت دی, ائمہ تو بہت بڑے, سفیان ثوری بہت بڑے امام, سفیان ثوری بہت بڑے امام تھے مگر ان کا مذہب نہیں چل سکا. سعید ابن مسیب بہت بڑے امام تھے مگر ان کا مذہب نہیں چل سکا. ابراہیم نخعی امام ابو حنیفہ کے استاد, ان کا مذہب نہیں چل سکا. تو تھے بڑے بہت امام مگر مذہب کسی سب کا نہیں چلا, صرف چار کا چلا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چار کے مذہب کو چلنے دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو ان کے پیچھے چلنا چاہیے, تبھی تو ان چار کے مذہب کو باقی رکھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ ہارون رشید یا مامون نے کہا کہ سلطنت ہماری ہے, ہم اعلان کر دیتے ہیں. کیا اعلان کر دیتے ہیں؟ اعلان یہ کر دیتے ہیں کہ ہماری مملکت میں سارے مذہب بند, آج سے صرف امام مالک کے مذہب پر چلا جائے, ایک ہی ہو جائے, بس ایک ہی مذہب ہو جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کتنی خوشی کی بات تھی کہ لوگ میرے مذہب پر چلیں گے. میرے مذہب پر تو دنیاوی اعتبار سے اگر سوچ ہوتی تو کہ میں کتنا بڑا ہو جاؤں گا کہ قیامت تک میرے مذہب پر ہی عمل ہوگا. اور دنیاوی سوچ تو وہاں تھی نہیں, اخروی سوچ کہ پوری امت قیامت تک میرے مسائل پر چلے گی تو مجھے ثواب کتنا ملے گا. مگر کیا فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خلیفۃ المسلمین سے, امیر المومنین سے, کہ امیر المومنین, امیر المومنین پوری سلطنت میں جتنے فقہا ہیں اور جتنے ائمہ ہیں اور جہاں جہاں وہ اپنی قوم میں خدمت کر رہے ہیں ان کو بھی اپنی خدمت جاری رکھنے دو, اور عوام کو بھی چوئس دو کہ وہ جس کے پیچھے چلنا چاہے چلے. جو ہمارے پیچھے چلنا چاہیں گے ہمارے پیچھے چلیں گے, ان کے پیچھے چلنا چاہے ان کے پیچھے چلے. اس لیے کہ ہم افتراق اور انتشار کو نہیں چاہتے ہیں کہ مجبور کر کے کسی کو کہا جائے کہ اسی کے پیچھے چلو, اسی کے پیچھے چلو, یہی حق ہے, یہی صحیح ہے, اور اس کے اوپر اختلافات شروع ہو جائیں. تو میرے بھائی عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ محبت جو ہے, محبت بات ذرا دور چلی گئی. محبت کیا ہے؟ محبت ایک تو سچی محبت ہوتی ہے اور ایک جھوٹی محبت. جھوٹی محبت کا کوئی فائدہ نہیں اور سچی محبت کا بہت فائدہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سچی محبت تھی. اور محبت بھی دو قسم کی, دوسرے اعتبار سے بھی دو قسم کی ہوتی ہے, ایک عقلی اور ایک طبعی. اس کو سمجھانے کا وقت نہیں ہے مگر اس کو اس طرح سمجھیے کہ عقلی اور طبعی. طبعی کا مطلب یہ کہ وہ دل کو بھی بھاتی ہے وہ چیز تو ہمیں اچھی لگتی ہے. جیسے آم سے محبت ہو گئی تو بہت ٹیسٹی ہے اور دل بھی کہتا ہے کہ اچھی ہے محبت, بھائی آم سے محبت ہے, کہتے ہیں ہاں آم سے بہت محبت ہے, یہ طبعی. اور عقلی کا مطلب ہے کہ دل کہتا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے مگر عقل کہتی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے. جیسے ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ کو بخار ہو گیا ہے, یہ کڑوا سیرپ آپ کو پینا ہی پڑے گا, اب جو ہے برابر وقت پر پی لیتا ہے کہ میری دوا وقت میرا جا رہا ہے, بلڈ پریشر کی شکایت ہو گئی, دوا بالکل نہیں چاہتا مگر جیسے ہی وقت ہو جاتا ہے غصے ہو جاتا ہے اپنے متعلقین پر کہ تمہیں پتا نہیں ہمیں بلڈ پریشر ہے اور وقت پر آپ دوا نہیں دیتے, دو گھنٹے تاخیر ہو گئی. بھائی دوا کو پسند نہیں کرتے پھر غصے کیوں ہو رہے ہیں؟ دوا سے عقلی محبت ہے, عقل کہتی ہے کہ اس چیز سے محبت رکھنی چاہیے ورنہ قبر میں چلے جاؤ گے. تو عقلی اور طبعی, عقلی اور طبعی. تو اگر کسی کا رجحان طبعی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہو مگر عقلی اگر ہو جائے تو بھی کافی ہے کہ بھائی میرا دل تو اتنا کھینچتا نہیں ہے مگر عقل یہ کہتی ہے کہ ان سے محبت کرنے ہی سے نجات ہوگی. اور محبت کا مطلب یہ کہ دل چاہے نہ چاہے یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پہ کرو. ایک تو یہ ہے عقلی محبت, یہ بھی کافی ہے. مگر صحابہ کو عقلی بھی تھی اور طبعی بھی تھی, عقلی بھی تھی طبعی بھی تھی. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے اس میں کسی بھی چیز میں ان کو کڑواہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی بلکہ ہر عمل ان کو میٹھا ہی میٹھا لگتا تھا. تو ان کو عقلی محبت بھی تھی طبعی محبت بھی تھی. اور جب عقلی اور طبعی محبت ہو جائے میرے بھائیو تو یقین آ جاتا ہے, اور جب یقین آ جاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. انشاءاللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گزشتہ ہفتے جو دعا پر بات چیت ہوئی تھی اسی کو آگے اصل میں کچھ آج عرض کرنا چاہتا تھا, مگر بات اسی پر ختم ہو گئی کہ محبت جب ہوتی ہے تو پھر یقین آ جاتا ہے, اور جب یقین آ جاتا ہے تو یقین آ جاتا ہے تو پھر جب اس پہ عمل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اس یقین کی برکت سے جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی ہوئی ہوتی ہے ویسی برکت بھی پیدا فرماتے ہیں اور نتائج ویسے ہی ظاہر ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو اپنے مشائخ اور اپنے اساتذہ کرام کی محبتیں عطا فرمائے, ان کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو ہم لوگوں پر تادر قائم فرمائے. اللہ تعالی دھوکہ دہی سے نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے, سستی غفلت سے ہمیں اللہ تعالی نکال دے. اور یہ جو تصویب ہے کہ کل کریں گے, پرسوں کریں گے, آئندہ ہفتے کریں گے, عید کے بعد کریں گے, رمضان کے سے کریں گے, اللہ اس سے بچائے, اور جلدی سے جلدی ان حضرات سے محبت کر کے, ان حضرات کی صحبتوں سے مستفید ہو کر, ان کو اپنے احوال بتا کر, یہ جو کچھ بتائے اس پہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ اس عشق کو آگے بڑھا کر عشق نبوی بنا دے, اور اس سے بھی آگے بڑھا کر عشق الہی بنا دے, اور ہمارے قلوب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حق تعالیٰ شانہ کے عشق سے معمور فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ اسی حالت میں ہمارا خاتمہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ جو جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں ان سب کو بے انتہا قبول فرمائے, حج مبرور نصیب فرمائے, ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ وہاں کی انہیں محبت بہت زیادہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں حرمین شریفین کی عقلی اور طبعی دونوں محبتیں عطا فرمائے دے, اور اللہ تعالیٰ ان کے اس سفر کو عشق الہی اور عشق نبوی کا ذریعہ بنائے. ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا کر واپس لوٹائیں, اور اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو حرمین شریفین کی, ان کو بھی ہمیں بھی بہت زیادہ محبت عطا فرمائے, بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ آخری سانس وہیں ہمیں نکالنے کی سعادت عطا فرمائے. اور پوری دنیا میں وہ حضرات جن پر حج فرض ہو چکا ہے, وسائل ان کے پاس موجود ہیں, اس کے باوجود بھی نہیں جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے. اور وہ لوگ جن کے پاس بالکل وسائل نہیں ہے اور وہ وہاں جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان کو حرمین شریفین کی زیارت کے بغیر دنیا سے نہ اٹھائے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پہنچنا مقدر فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائے, ہر شر سے اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے تعلق والوں میں بہت سے مریض بھی ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائے, کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ سب مرحومین کی بخشش فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.